الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله الكنابه قال قال رسول الله الصنابه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ عبد المؤمن فمزمز خرجت الخطايا من فيه، وإذا انتصر خرجت الخطايا من أنفه، وإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، وإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أصفار يديه، وإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من أصفار رجليه. ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له، رواه مالك والنسائي. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عبداللہ صنابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے مومن وضو کرتا ہے تو جب کلی کرتا ہے اس کے منہ سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب ناک صاف کرتا ہے تو اس کی ناک سے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب منہ دھوتا ہے تو اس کے منہ سے تمام گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی آنکھوں کی پلکوں سے بھی، اور جب دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو دونوں ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے دونوں ہاتھوں کے ناخنوں سے بھی. اب جو دونوں پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں. اور جب سر کا مسح کرتا ہے، یہ جملہ رہ گیا، تو یہاں تک کہ اس کے کانوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں. یہاں سے علماء اناف نے یہ لیا ہے کہ کان بھی سر کا حصہ ہے، تو یہ سب سر کا مسح جب کیا جاتا ہے تو اسی پانی سے کانوں کا مسح بھی کر لیا جاتا ہے، الگ پانی نہیں لیا جاتا. تو جب پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے گناہ یہاں تک کہ پاؤں کے ناخنوں سے بھی نکل جاتے ہیں. پھر مسجد کی طرف چلنا اور نماز پڑھنا، اس کا ثواب مزید زیادہ منافع ہے، یعنی وہ ثواب اور اس کے درجات الگ ہیں. مراد آقا انعام دار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ وضو پوری تسلی سے، احتیاط سے، اور ایک ایک عضو کو پوری توجہ سے دھویا جائے، نہ پانی ضائع کیا جائے نہ کوئی جگہ بغیر دھوئے چھوڑی جائے، اور پوری احتیاط سے کیا جائے کہ یہ گناہوں کی معافی کا سبب ہے. وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل مقبرۃ فقال السلام علیکم دار قوم مومنین وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون. وددت انا قد رئينا واننا لقالوا او لسانا او اولسنا اخوانك يا رسول الله، وانا قد رئينا اخواننا قالوا اولسنا اخوانك يا رسول الله، قال انتم اصحابي واخواننا الذين لم ياتوا، فقالوا كيف تعرفهم لم يات بعض من امتك يا رسول الله، فقال رأيت لو ان رجلا لو خيل غر مهجلة بين ظهري خيل وهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا مهجلين من الوضوء ونفرتهم إلى الحوض، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور قبرستان میں تشریف لائے. حضور کی عادت مبارک تھی کہ جنت البقیع مدینہ منورہ کی قبرستان میں تشریف لے جاتے اور دعا فرمایا کرتے تھے، اور قبرستان میں آئے اور آپ نے سلام کہا، السلام علیکم دار قوم من مومنین، اے مومنوں کی جماعت کے گھر تم پر اللہ کی سلامتی ہو. اور یہی مسنون ہے کہ قبرستان سے گزرے تو السلام علیکم یا دار قوم من مومنین. تو وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور اللہ نے چاہا تو ہم بھی خیر و عافیت سے، ایمان کی سلامتی سے تمہارے ساتھ آ ملیں گے. فرمایا میں امید رکھتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو دیکھوں گا. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے صحابی ہو، میرے ہم اثر ہو، میرے معاون و مددگار ہو، میرے دوست ہو، میرے ساتھ رہنے والے ہو، میرے جان نثار ہو، میرے شاگرد ہو، میرے دین کے امین ہو، دین آگے پہنچانے والے ہو. تمہارا مقام و مرتبہ اپنی جگہ ہے، لیکن میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئے، میرے بعد آئیں گے، وہ مجھ پر ایمان لائیں گے، میرا پیغام سیکھیں گے، اللہ کا قرآن پڑھیں گے، میری حدیث پڑھیں گے اور زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لیں گے، وہ میرے بھائی ہیں. تو صحابہ کرام نے اس کی، یا رسول اللہ آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو وہ بعد میں آئیں گے، کب تک زمانہ چلتا رہے گا تو وہ آئیں گے، آپ انہیں کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شخص کے گھوڑے پنج کلان ہوں، یعنی سفید پاؤں سفید ماتھا ان کا، اور دوسرے بہت سے سیاہ گھوڑے ہوں اور وہ ان میں مل جائیں، تو اس کو پہچاننے میں دشواری ہوتی ہے. اگر تمہارے پنج کلان گھوڑے ہوں اور بہت سے سیاہ گھوڑوں میں مل جائیں تو کیا تم پہچان نہیں لوگے؟ عرض کی، یا رسول اللہ کیوں نہیں، یہ تو بڑی واضح بات ہے، یہ تو کوئی چھپنے والی بات نہیں. تو آپ نے فرمایا بس وضو کے اثر سے ان کی پیشانیوں پہ نور ہوگا، ہاتھ پاؤں سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، اور میں ان سے پہلے حوض کوثر پر ان کی مہمانی کرنے کے لیے موجود ہوں گا. اب اس میں پورے خشوع خضوع اور احتیاط کا تقاضا ہے وضو کے کرنے میں. ہمارے جو بھائی نماز ہی ادا نہیں کرتے وہ وضو کیا کریں گے؟ یعنی اتنا مقام تو وضو کرنے کا ہے جو فرض نہیں ہے. وضو بجائے خود فرض نہیں ہے، نماز فرض ہوتی ہے تو اس کے ذریعے سے، اس کے واسطے سے نماز کے لیے وضو فرض ہو جاتا ہے. تو بالواسطہ جو فرض ہے، اگر خلوص سے، خشوع و خضوع سے، اللہ کی رضا مندی سے، پورے آداب اور سنن کے مطابق وہ ادا کیا جائے، تو اس کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ میں تو حوض کوثر پر ان کا اہتمام و انتظام کروں گا، یعنی ان کے لیے شفاعت بھی کروں گا، دعا بھی کروں گا، اور ان کی مہمانداری کا انتظار بھی کروں گا کہ وہ آئیں اور انہیں اس سے سیراب کروں. انا فرتهم, فرت کہتے ہیں عربی میں کہ کوئی قافلہ یا لشکر یا فوج یا کوئی قافلہ جا رہا ہے تو کچھ لوگ آگے چلے جاتے ہیں جہاں انہوں نے پڑاؤ کرنا ہوتا ہے, وہاں ان کے ٹھہرنے کا, کھانے پینے کا, ان کی ضروریات کا اہتمام, ان کے قافلے کے پہنچنے سے پہلے وہ لوگ وہاں کیمپ کا اہتمام کر رکھتے ہیں. حضور نے فرمایا میں تو ان کے لیے شفاعت بھی کروں گا, اللہ سے سفارش بھی کروں گا, اور حوض کوثر پر ان کی مہمانی کا اہتمام بھی کر رکھوں گا, اور وہ میری خدمت میں حاضر ہوں گے, وہ میرے بھائی ہوں گے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے لیے اس سے بڑا کوئی درجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنا بھائی فرمائے. اور یہ پورے خشوع و خضوع سے, احتیاط سے, وضو کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے. فرمایا اب اس کے بعد جب وضو کر کے چل کے مسجد کی طرف جاتا ہے یا نماز ادا کرتا ہے, نافلہ, وہ تو مزید اس کا فائدہ ہے. نفل کہتے ہیں اگر آپ کوئی رقم خرچ کریں تو وہ اصل تو واپس آ جائے, پھر اس پر مزید جو فائدہ آتا ہے اسے نفل کہتے ہیں. ہزار خرچ کیا 1200 آگے تو وہ 200 نفل ہے. تو فرام مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے, اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وضو کا اہتمام گھروں میں ہونا چاہیے. پوری تیاری سے, احتیاط سے وضو کر کے جانا چاہیے کہ وضو کر کے چلنے کا الگ سوال. تو ہمارے یہاں تو یہ عادت ہو گئی ہے نا کہ وضو خانے مسجد میں بن گئے ہیں اور کوئی شخص مسجد تک نہ پہنچ سکے تو نماز ہی چھوڑ دیتا ہے. وضو تو وضو رہا, پھر وہ نماز ہی رہ جاتی ہے اس کی, چونکہ ہمیں ان کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے. کہیں بندہ ملازمت کر رہا ہوتا ہے, اسے تنخواہ مل رہی ہوتی ہے, تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کہیں اور چلا جاؤں جہاں زیادہ پیسے ملتے ہیں, کیونکہ پیسے کی قیمت کا اندازہ ہے. کاروبار کر رہا ہوتا ہے, ہر بندے کے دل میں ہوتی ہے کہ کچھ اس میں زیادتی ہو جائے, کچھ اور کما لوں. کیا ہمیں حضور کے ارشادات عالیہ پہ یقین نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے. عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول من یؤذن له بالسجود یوم القیامہ انا اول من یؤذن له ان یرفع راسه فانظر الی ما بین یدی فعرف امتی من بین الامم ومن خلفی مثل ذالک ومن یمینی مثل ذالک ومن شمالی مثل ذالک فقال رجل یا رسول اللہ کیف تعرف امتک من بین الامم فیما بین نوح الى امتک قال هم غر المحجلون من اثر الوضوء ليس احد كذلك غيرهم او اعرفهم انهم يؤتون كتبهم بايمانهم واعرفهم تصاب بين ايديهم ذريتهم او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت نیک پارسا متقی علماء حق اہل اللہ اولیاء صحابہ پھر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کتنی اللہ کی مقرب مخلوق ہوگی, لیکن سب سے پہلے مجھے اجازت دی جائے گی کہ میں بارگاہ الہی میں سجدہ کروں. اور سجدہ سے مراد یہ ہے کہ عظمت الہی کا اقرار بھی ہو، اپنی امت کی شفاعت اور سفارش بھی ہو، جو سفارش حضور پیش کا فرمانا چاہتے ہیں وہ بھی ہو جائے. پھر فرمایا سب سے پہلا میں ہی ہوں گا جسے اجازت دی جائے گی کہ اے میرے حبیب سجدے سے سر اٹھائیے. تو میں دیکھوں گا اپنی امت کو پہچان لوں گا، میرے آگے، میرے پیچھے، میرے دائیں، میرے بائیں، ہر طرف مخلوق پھیلی ہوئی ہوگی، تو میں اپنی امت کو ساری مخلوق سے پہچان لوں گا. تو ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اتنی امت کے درمیان اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے جبکہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اب تک کتنے دور گزر چکے اور اس کے بعد قیامت تک کتنے لوگ آئیں گے. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر انہوں نے اس لیے عرض کر دیا کہ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک روح زمین پر آبادی زیادہ نہیں تھی. نسل انسانی اتنی روح زمین پر نہیں پھیلی تھی، مخصوص علاقوں میں تھی. جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو وہ سارے غرق ہو گئے، صرف وہ افراد بچے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے، وہ 80 یا 82 کے قریب تھے. پھر آگے ان میں سے کسی کی نسل نہیں چلی، صرف نوح علیہ السلام کے جو بیٹے سوار تھے ان سے نسل چلی. تو اس کے بعد ساری انسانیت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور روئے زمین پر پھر یہ انسانیت پھیل گئی. تو اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں. کہ یا رسول اللہ، نوح علیہ السلام کے بعد تو جب مخلوق پھیلی تو روئے زمین کے چپے چپے پر آدمی آدمی ہو گیا، اور قیامت تک انہوں نے روئے زمین کو آباد. تو اس مخلوق میں سے آپ کیسے اپنی امت کو پہچان لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی پیشانی سفید ہوگی، ہاتھ پاؤں روشن اور سفید ہوں گے، اور ان کے سوا اور ایسا کوئی نہیں ہوگا. اس سے یہ مراد نہیں کہ پہلی امتوں میں وضو نہیں تھا یا ان کو وضو پر ثواب نہیں ملے گا، ان کو اپنا درجہ ملے گا، ان کو پاکیزگی کا، وضو کا، نماز کا، ان کا اپنا ثواب ہوگا. لیکن یہ سعادت کہ وضو کے آزاد چاند کی طرح روشن ہو جائیں، صرف امت محمد الرسول اللہ کا نصیب. تو فرمایا ساری مخلوق کے درمیان میری امت کے چہرے روشن ہوں گے، ہاتھ پاؤں چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، تو اور تو ان کے سوا کوئی نہیں ہوگا ایسا، تو میں اپنی امت کو پہچان لوں گا. دوسری نشانی ان کی یہ ہوگی کہ ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھوں میں ہوں گے. جو میرا دامن تھامیں گے انہیں بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ نہیں دیا جائے گا. اب بائیں ہاتھ میں جو اعمال نامہ سیدھا نہیں پکڑایا جائے گا. قرآن کریم میں آتا ہے کہ اس کا ہاتھ پیچھے لے جا کر پیٹھ کے پیچھے سینہ چیر کر آگے نکال کر اس میں بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، دائیں ہاتھ والے کو سیدھا سیدھا دے. تو فرمایا میری امت کے جو لوگ ہوں گے، جو میرا دامن تھامیں گے، ان کے تو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا، پہچاننے میں کیا دشواری. تیسری نشانی ان کی یہ ہوگی کہ ان کے بچے جو بلوغت سے پہلے دنیا سے سفر کر کے موت کی آغوش میں، وہ ان کے آگے آگے دوڑ رہے ہوں گے، تو ان کی تو یہ نشانیاں ہوں گی بہت سی. ہاتھ پاؤں سفید ہوں گے، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ہوگا، اور ان کے بچے آگے آگے دوڑ رہے ہوں گے، تو میں پہچان لوں گا کہ یہ تو میرے امتی ہیں. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ سارے ارشادات وضو کو محتاط طریقے سے پورے خشوع و خضوع سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، اتباع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، رضا باری کے لیے کرنا، اس پر مرتب ہو رہا ہے. اگر وضو پر اتنے درجات ہیں تو حضور فرماتے ہیں پھر چل کر مسجد جاتا ہے، پھر نماز، وہ تو پھر اس کا الگ بات ہے، وہ تو اور زیادہ درجات ہوں گے، وہ تو بات ہی الگ ہے. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باب ما یوجب الوضو، وضو کو واجب کرنے والی چیزوں کا بیان، کون سی چیزیں ہیں جن سے پہلا وضو نہیں رہتا اور دوسرا کرنا ضروری ہو جاتا ہے. وضو میں نے عرض کیا کہ واجب تو تب ہی ہوتا ہے جب اس کی ضرورت پڑے، ضرورت وضو کی ضرورت نماز ہے. لیکن اگر ہے وضو ہے اور نماز کا وقت ہو گیا تو نماز ادا کر سکتا ہے. تو وضو کو واجب کرنے والی کون سی چیزیں ہیں، اس کا مطلب ہے کس چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ پھر دوبارہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل الصلاۃ من احدث حتی یتوضا، جس شخص کا وضو کسی سبب سے ٹوٹ جائے، جن سے وضو ٹوٹتا ہے، تو جب تک تازہ وضو نہ کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، ادا نہیں ہوتی. یعنی پہلے وضو تھا اگر اور نماز پر ٹھیک ہے، لیکن اگر وضو کسی وجہ سے ٹوٹ گیا، ری خارج ہو گئی یا خون نکل آیا، کوئی جو وضو ٹوٹنے کے اسباب ہیں، وضو یا سو گیا، وضو ٹوٹ گیا، تو پھر اسے وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے، ورنہ نماز قبول نہیں ہوتی. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی. اب طہارت میں ساری جسم کی طہارت آ جاتی ہے، لباس پاک ہو، صاف ستھرا ہو، ظاہر ہے وضو کرے گا تو ہاتھ منہ چہرہ صاف ہو جائے گا. گویا نماز کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. علماء حق فرماتے ہیں کہ جس حالت میں آپ بندوں سے ملنا نہیں چاہتے، کوئی مہمان آ جائے تو آپ نہیں چاہتے کہ اس حال میں اس کے سامنے جاؤں، یا کسی سے ملنا ہو تو آپ نے، تو اس میں نماز کیسے ہوگی؟ اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں اس لباس میں کیسے جاتے؟ اس میں نماز بھی مکروہ ہو جائے گی. تو فرمایا بغیر طہارت کے، پاکیزگی کے، وضو کے نماز نہیں ہوتی، اور حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا. کہ کوئی چوری سے، ڈاکے سے، رشوت سے، ناجائز کمائی سے صدقہ دیتا رہے اور سمجھے اس کا بڑا ثواب ہوگا، وہ قبول نہیں ہوتا، رد ہو جاتا ہے اس کا کوئی ثواب. صدقہ حلال مال سے دیا جائے تو وہ صدقہ ہے، اور جو حرام کماتے ہیں وہ صدقہ کب دیتے ہیں؟ انہیں اللہ کا خوف کب ہوتا ہے؟ وہ تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں کہ لوگ شابہ شابہ کریں، لوگ کہیں بڑا سخی ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں، بات ختم ہو گئی. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال کنت رجلا مضاعا فکنت استخی ان اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکان ابنته فامرت المقداد فاسال فقال یغسل ذکره ویتوضا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسا مرد تھا جسے مزی زیادہ آتی ہے. مزی ایک مادہ ہوتا ہے جو شہوت آئے دل میں تو مخصوص اعضاء سے گاڑھا سا پانی نکلتا ہے. میاں بیوی آپس میں پیار کی باتیں کریں, چھیڑ چھاڑ کریں, تو جو ذہن میں طبیعت میں جو گرمی آ جاتی ہے تو اس سے آلے تناسل میں یا اعضاء مخصوصہ میں رطوبت سی آ جاتی ہے, گاڑھا سا پانی ہوتا ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں مجھے وہ زیادہ ہوتا تھا دوسروں کی نسبت. تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے سے شرماتا تھا کہ آپ کی لخت جگر میرے گھر میں تھی تو مجھے شرم آتی تھی بات کرتے ہوئے. تو میں نے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ رسول اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھیں کہ مزی کا کیا مسئلہ ہے, کیا اس سے غسل واجب ہو جائے گا, غسل کرنا پڑے گا؟ تو علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, عضو مخصوص کو دھو لیں اور وضو کر لیں, اس سے غسل واجب نہیں ہوتا. یہ مسئلہ خواتین کے ساتھ بھی ہوتا ہے, مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو مزی سے یا اس رطوبت سے جو اس طرح پہلے آ جاتی ہے اس سے غسل واجب نہیں ہوتا. ہاں, وضو کیا جائے, جائے مخصوص کو دھو لیا جائے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول توضأوا مما مست النار, رواہ مسلم. وقال شیخ الامام الاجل محی السنہ رحمت اللہ علیہ ھذا منسوخ بحدیث ابن عباس قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل کتف شاۃ ثم صلى ولم يتوضأ متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو آگ چھو جائے اس کے کھانے کے بعد وضو کرو. جو چیز آگ پر پکائی گئی ہو, بھونیں گئی ہو, جسے آگ چھو جائے وہ کھاؤ تو پھر وضو کرو, اس سے وضو نہیں رہتا. لیکن حضرت شیخ محی السنہ, یہ حضرت جنہوں نے مشکات شریف کی حدیث جمع فرمائی, وہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ ہے. شروع میں یہ تھا, پھر بعد میں منسوخ ہو گیا حضرت ابن عباس کی اس حدیث کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا شانے کا گوشت کھایا. بکری کی اگلی دستی کا گوشت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا, اور پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا. گویا وہ حکم منسوخ ہو گیا اور یہ نیا حکم آ گیا کہ کھانے سے, خواہ گوشت کھایا یا کھانا کھایا, آگ پر پکی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں, البتہ کلی کر لینی چاہیے یا ہاتھ صاف کر لینے چاہیے. جو کھانے کی تراوت یا اس میں جو تیل گھی کا اثر ہے وہ نہیں رہنا چاہیے. دراصل حدیث تو ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ ہیں, اور ہر لفظ کا الگ درجہ الگ ثواب ہے. پڑھنا سمجھنا ایک الگ بات ہے, لیکن یہ فقہی مسائل حدیث سے اخذ کرنے کی اہلیت ہم میں نہیں ہے. حدیث مبارکہ کے بہت سے مدارج ہیں, تقریباً 25-26 یا اس سے بھی زائد مدارج مقرر کیے گئے ہیں کہ کون سی حدیث کس درجے کی ہے. پھر ان میں ناسخ و منسوخ ہے قرآن کی طرح, کہ پہلے کیا حکم تھا, پھر بعد میں کون سا حکم آیا, کون سی حدیث کس سے منسوخ ہوئی. پھر اس میں قرآن کے ساتھ مطابقت دیکھی جاتی ہے. ایک وسیع علم ہے. ایک حدیث کو جانچنے کے لیے مسلمانوں نے 17 فنون ایجاد کیے. تو یہ ائمہ مجتہدین کا کام ہے, وہ ساری حدیثیں دیکھ کر ان میں سے انتخاب کرتے ہیں صحیح ترین مسئلے کا. لہذا مسائل ہمیں حدیث مبارکہ سے نہیں, ائمہ مجتہدین سے لینے ہیں فقہ کے. حدیث مبارکہ سعادت کے لیے, ان کی مزید تائید کے لیے پڑھی جاتی ہیں, ورنہ ائمہ فقہ نے کیا یہ ساری حدیثیں دیکھی نہیں ہیں؟ ان کے تو وہ تو حدیث کے حافظ تھے. وَن جابر بن سمرہ تانا رجل سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان توضع من نہوم الغنم قال ان شیتا فتوضع, ان شیتا فلا تتوضع. قال تتوضا من لحوم الابل؟ قال نعم. فتوضا من لحوم الابل. قال اصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال اصلي في مبارك الابل؟ قال لا. او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ ہم بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کریں؟ آپ نے فرمایا چاہو تو کر لو، نہ چاہو تو نہ کرو، وضو سے ٹوٹتا تو نہیں ہے. فرمایا ہم اونٹ کا گوشت کھائیں تو پھر وضو کریں؟ فرمایا ضرور کرو، اونٹ کا گوشت کھاؤ تو وضو کرو. اس نے پھر عرض کی کہ ہم بکریوں کے باڑا میں نماز پڑھ لیں؟ فرمایا پڑھ لو. یا رسول اللہ ہم اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیں؟ فرمایا نہیں، اونٹوں کے باڑے میں نماز نہیں پڑھ. شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ بکری کا گوشت جو ہے وہ نارمل عام غذا کی طرح ہوتا ہے، کوئی خاص طرح کی اس میں بو یا اس کی جو ہوتی ہے محسوس نہیں ہوتی. اونٹ کے گوشت کی ایک اپنی بو ہوتی ہے، جس کو پسند ہو وہ کہتے ہیں بہت اچھی ہے، جس کو نہ پسند ہو وہ کہتے ہیں اچھی نہیں ہے، لیکن اس کی ایک مخصوص بو ہوتی ہے جو گوشت کھانے سے ہاتھوں میں بھی دانتوں میں بھی منہ میں بھی رچ بس جاتی ہے. تو فرمایا اونٹ کا گوشت کھاؤ تو وضو کر لیا کرو، ہاتھ منہ صاف کر لیا کرو، وضو پورا کر لیا کرو. بکری کا کھاؤ تو ضرورت نہیں ہے، کہا کر لو اچھی بات ہے، نہ بھی کرو تو ضروری نہیں ہے. پھر انہوں نے کہی کہ ہم بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیں، یعنی مسجد نہیں جا سکے، یہ وقت ہو گیا تو ظاہر ہے نماز تو جا نماز یا پاک کپڑا بچھا کر ہی پڑھیں گے، لیکن بکریوں کے باڑے میں ایسا کر لیں؟ فرمایا کر لو. اونٹوں کے باڑے میں؟ فرمایا نہیں، اونٹوں کے باڑے میں نہیں. تو شارحین لکھتے ہیں کہ بکریاں تو معصوم سا جانور ہے، ایک طرف کھڑی رہیں گی تو نماز کوئی پڑھ رہا ہے تو اسے ڈسٹرب نہیں کریں گی. اونٹوں کے باڑے میں کوئی نماز، کوئی پتہ نہیں کوئی اونٹ اسے لات مارے، اوپر سے گزر جائے، اسے گرا دے، اس کی ہڈی پسلی توڑ دے. تو فرمایا اونٹوں کے باڑے میں یہ نہ کرنا، اس لیے کہ اونٹ تو طاقتور جانور ہوتا ہے اور شرارتی ہوتا ہے، بھاگتا دوڑتا رہتا ہے، اس میں تو یہ تمیز نہیں ہوتی. اور اسے بکریاں تو ایک بچہ بھی ہو تو وہ ڈر کر الگ کھڑی رہتی ہیں، تو اونٹ تو بڑا بندہ بھی ہو تو اسے لتاڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں نہ پڑھی جائے.